من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين صلوات بزرگان محترم اور برادران عزیز جناب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے جس میں امام علیہ اعلیٰ التحیۃ والکرم نے پروردگار عالم سے کچھ باتوں کا تقاضا کیا ہے اور ہم ابھی اس کے ابتدائی مرحلے میں ہیں. کل کی گفتگو امام کے اس فقرے پر ہو رہی تھی کہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان. پروردگارہ ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار فرما۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان انسان کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ جب تک انسان کے اندر ایمان نہ پایا جائے اس وقت تک انسان کی نہ کوئی قیمت ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی لیے امام نے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر صلوات کے بعد جس پہلی چیز کا پروردگار عالم سے تقاضا فرمایا ہے وہ ایمان ہے۔ امام نے خود ایمان کے سلسلے میں کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے بیان کر کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ علامات المومن خمس، مومن کی کچھ علامتیں ہیں کہ جو امام نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پانچ علامتیں ان میں سے کہ الورع فی الخلوت، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں بھی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ سب محسوس کر سکتے ہیں۔ عزیزو، مجمع عام میں پرہیزگار ہونا اور ہے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے پرہیزگاری کرنا اور ہے۔ تنہائی میں، خلوت میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کسی قسم کا کسی کا خوف نہ ہو، ایسے عالم میں پرہیز کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ کس طریقے سے انسان اس منزل پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ جہاں پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے کسی دوسرے کا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کسی کو خبر ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اور میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کہ جہاں ہر طرف سے ہر قسم کی یلغار ہو رہی ہے ہمارے اوپر، ہر اعتبار سے بہت سی جنگیں ہوتی ہیں کہ جو لڑی جاتی ہیں کائنات میں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ جہاں دشمن پسپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے کہ جس کو گرم جنگ کہا جاتا ہے، جو اسلحے کی جنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر تیر و تلوار و ٹینک و توپ، گولی و بارود، اس طرح کی جنگ ہوتی ہے، وہ ایک قسم کی جنگ ہے۔ اس جنگ نے صدیوں ہم سے لڑ کر کے یہ دیکھ لیا کہ ہم کو مٹایا نہیں جا سکتا، ہمیں پسپا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کون سا اسلحہ تھا جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوا، وہ کون سی چیز تھی جو ہمارے خلاف استعمال نہیں کی گئی، ہر طرح سے ہمیں مارا گیا، ہمیں پسپا کیا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، دیواروں میں ہمیں چن دیا گیا، بادشاہوں نے اپنی حکومتوں سے ہم کو اپنے زعم ناقص میں مٹا دیا۔ وقت وہ تھا کہ کوئی اپنا نام علی نہیں رکھ سکتا تھا، اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ دنیا نے کر لیا ہمارے ساتھ اور ہمیں آزما لیا، ہر طرح سے ہم کو پسپا کیا گیا، کتنی طاقت ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس کا ہم اور آپ آسانی سے اندازہ نہیں لگا سکتے. ساری ہر طرح کی طاقت کو ہمارے خلاف استعمال کر لیا گیا, ہر طرح کے اسلحوں کو ہمارے خلاف دیکھ لیا گیا, لیکن ہر طرح کے اسلحوں کے استعمال کے باوجود آج زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں ہم نہ ہوں. ایک صلوات پڑھائیں محمد اور آل محمد. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہر جگہ پر یا حسین کہنے والے موجود ہیں, ہر جگہ پر آل محمد کا نام لینے والے موجود ہیں, ہر سرزمین پر پائے جا رہے ہیں یہ لوگ. آخر کیا ہوا, ہم نے اتنا انہیں مارا, ہم نے اتنا انہیں پریشان کیا, اس کے باوجود یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. بلکہ نہ فقط یہ کہ پائے جاتے ہیں, بلکہ جتنا ہم مٹاتے گئے اتنا یہ بڑھتے گئے, جتنا ہم دباتے گئے اتنا یہ ابھرتے گئے, جتنا ہم نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی اتنا یہ کائنات میں عزیز ہوتے چلے گئے. یہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ سب کچھ کر کے دشمنوں نے دیکھ لیا. اور یہ میں یہاں پر یہ جملے معترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم باقی ہیں, توجہ کیجیے گا, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ہماری قوم کا کمال نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اپنے حالات خوب معلوم ہیں, ہم کتنے پانی میں ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے تاریخ کے دامن پر کہ ہم باقی ہیں, بلکہ یہ کسی بقیت اللہ کا صدقہ ہے کہ ہم باقی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ کوئی بقی, ہر جگہ پر ہمارا وجود ہے, ہم موجود ہیں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا کمال ہے, بلکہ کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں اور جس کے سامنے کائنات کی ساری طاقتیں پسپا ہوتی چلی گئیں. توجہ کیجیے گا, جتنا طاقتوں کا استعمال کیا گیا وہ ان طاقتوں کو ختم کرتا چلا گیا, اور ہمارا وجود آج کائنات میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی تو ان کے وجود کی دلیل بن رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, تم ہی تو ہمارے وجود کی دلیل بن رہے ہو, تمہیں باقی رکھنا ہمارا کام ہے, ہم تمہیں باقی رکھیں گے. تو یہ گرم جنگ تھی, اسلحوں کی جنگ تھی, ہر اعتبار سے ہمیں آزما لیا گیا, ہمیں نہیں مٹایا جا سکا. یہ جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے میدان میں, اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے, توجہ کیجیے گا, بہت سی جنگیں ہیں, ان میں سے میں صرف ایک کا تذکرہ یہاں پر کروں گا, اس گرم جنگ کے بعد. اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے جس کو ثقافت کی جنگ کہا جاتا ہے, جس کو فرہنگ کی یلغار کہا جاتا ہے, جو کلچرل کی جنگ لڑی جاتی ہے, یہ نہایت خطرناک جنگ ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا, اور آج ہمارے اوپر ہر طرف سے یلغار ہے اسی جنگ کے لیے, اور اس جنگ کو ہمیں خود لڑنا ہے تیہ کو تنہا. توجہ کیجیے گا, یہ اور بات ہے ہماری مدد چاروں طرف سے ہوگی غیب سے, وہ الگ موضوع ہے, لیکن اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے, چونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے, ہمارا شرعی مسئلہ ہے. اس جنگ کو ہمیں خود اپنے آپ کو پیش کر کے لڑنا ہے. اور ہر طرف سے دیکھیے کتنی جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے انسان کو برباد کرنے کی, کائنات میں اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے, کائنات میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے. اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے. توجہ کریں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ برے کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, انسان گھر میں نہیں کر پاتا تھا, اسے باہر جانا پڑتا تھا آوارہ گردی کے لیے, مثلا گھر کے اندر وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ گھر کے اور اندر چلا جانا پڑتا ہوں تمام کاموں کے لیے. ہر طرح سے شیطنت ہمارے گھر کے اندر لا دی گئی ہے, بنا میں ٹیلی ویژن ہو, بنا میں ڈش چینل ہو, بنا میں انٹرنیٹ ہو, یا بنا میں جو ہو, چاہے وہ فیس بک کی صورت میں ہو یا دوسری مصیبتوں اور مزخرفات کی صورت میں ہو, اس سے بحث نہیں ہے, لیکن آج ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. توجہ کیجیے گا, اس جنگ سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ کیا ہو سکتا ہے, کون سا وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے اس جنگ سے لڑا جا سکے. ہم اپنے بچوں کو کس اسلحے سے لیس کریں کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہو سکے, یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے.
یہ ایک بہت بڑا معضل ہے اس وقت بشریت کے سامنے کہ کون سا وہ اسلحہ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس سے پناہ مل جائے کہ انسان اپنے کلچر کو محفوظ کر لے، انسان اپنے سماج، اپنی سوسائٹی اور اپنے ماحول اور اپنی ذات کو محفوظ کر لے۔ میری نظر میں کوئی اور اسلحہ نہیں ہو سکتا سوائے ایمان کے۔ توجہ کیجیے، ایمان وہ اسلحہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مومن بنا لیا تو دشمن چاہے جتنا یلغار کرتا رہے، شیطان چاہے جتنی کوشش کرتا رہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں گے بلکہ جو ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مومن بنا لیا اور ایمان ہمارے اندر اتر گیا، اور یہی تربیت اگر ہم نے بچوں کو دے دی، بچہ بچپنے کی منزل میں ہو، لڑکپن کی منزل میں ہو یا جوانی کی منزل میں ہو، اگر ہم نے اس کو مومن بنا دیا ہے تو وہ اکیلا رہے گا تب بھی بچتا رہے گا، باہر رہے گا تب بھی بچتا رہے گا، گھر کے اندر رہے گا تب بھی بچتا رہے گا۔ اس لیے کہ نہ ماں ہر جگہ جا سکتی ہے، نہ باپ ہر جگہ جا سکتا ہے، لیکن وہ پروردگار ہے جو ہر لمحہ انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلِ محمد۔ تو اسی چیز کو امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی ایک دوسری حدیث میں، کہ جہاں ارشاد فرماتے ہیں الورع فی الخلوت، خلوت میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پرہیزگار ہو جانا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اب اگر یہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے چیز، میں آپ سب سے پست ہوں اپنے اس مقام پر جو عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو ہم مومن ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے مومن کی۔ وَالصَّدَقَةُ فِي الْقِلَّتِ، قلت ہو، تنگی ہو، اس کے بعد بھی مومن خیرات کرنے سے باز نہیں آتا، صدقہ دینے سے باز نہیں آتا۔ اس میں اس کے پیچھے ایک راز ہے جو محفوظ ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس نے اتنا دیا ہے وہی زیادہ دے سکتا ہے۔ دیکھیے، ایمان کے معنی یہی ہے، باتیں کچھ بعد میں آپ کے سامنے عرض ہوں گی، ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ معلوم ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم نے خود نہیں لی ہے، بلکہ کوئی ہے نعمتوں کا دینے والا، جو نعمتوں کو عطا کر رہا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ قلت کے باوجود صدقہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ یہ ایک منزل ہے۔ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، یہ ایک مرحلہ ہے، مصیبت اگر آئے تو اس پر صبر کرنا۔ صبر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں کوئی کام انجام نہ دے، نہیں، دل کو مضبوط رکھنا اس مصیبت کے مقابلے میں۔ اب یہ خود ایک باب ہے کہ جہاں صبر کے لیے عرض کیا جائے، لیکن میں اس کو چھیڑ نہیں سکتا آپ کے سامنے، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں صرف ایک انڈیکس، ایک فہرست ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صبر عند المصیبہ، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو مراحل امام نے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں والحلم عند الغضب، جب انسان پر غصہ اور غضب آ رہا ہو، ایسے موقع پر اپنے آپ کو بردبار رکھ سکے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو محسوس کرے۔ کس طریقے سے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جس کو امام علیہ السلام نے ایمان کے لیے بیان کیا، اسی جگہ پر میں ایمان کی بات کو روک رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَاجْعَلْ يَقِينِ أَفْضَلَ الْيَقِينِ، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے۔ توجہ کیجئے گا اس منزل پر، یقین کی جو بحث امام نے کی ہے، وَاجْعَلْ يَقِينِ أَفْضَلَ الْيَقِينِ، یقین وہ مرحلہ ہے جو ایمان سے زیادہ بلند ہے۔ آیات اور روایات کی روشنی میں یقین ایمان سے زیادہ بلند مرحلہ ہے۔ ان الایمان، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان الایمان افضل من الاسلام، میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، ایمان اسلام سے بہتر ہے۔ والیقین، یا وان الیقین افضل من الایمان، اور یقین وہ ہے جو ایمان سے بہتر ہے۔ وما من شیء اعز من الیقین، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یقین سے زیادہ عزیز ہو۔ یقین سے زیادہ عزت مند ہو کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے. سب سے بہترین شے کا نام ہے یقین. اسلام پھر ایمان پھر یقین. یقین کا جب مرحلہ آتا ہے, یقین کے معنی کیا ہے جو ہمارے یہاں عرف عام میں یقین استعمال ہوتا ہے, اسے یقین نہیں کہا جاتا, ہمیں یقین ہے ایسا ہوگا, جا کر کے دیکھا غلط تھا. نہیں, یقین وہ منزل ہے, یعنی دل کا, انسان کے قلب کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. یعنی اس طریقے سے کسی چیز کو قبول کرنا کہ اس کے خلاف تصور نہ جائے, کسی بات کو ماننا ہو اگر 50-50 پر رہ جائے, آدھا آدھا, تو اسے شک کہتے ہیں. 50 سے نیچے ہو رہی ہو بات, اسے وہم کہتے ہیں. 50 کے اوپر ہو, اس کو ظن کہتے ہیں, ضاد لو, اس کو ظن کہتے ہیں. اور جب 100% کوئی بات ہو جائے, اسے یقین کہتے ہیں. یعنی اس طریقے سے پروردگار پر ایمان قبول کرنا کہ جہاں خلاف واقع نہ ہو رہا ہو, اسے یقین کہا جاتا ہے. اس طریقے سے رسول کو ماننا کہ جہاں کوئی وہم و گمان نہ ہو, اسے یقین کہتے ہیں. اگر کہیں پر شک پیدا ہو تو شک اور یقین ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اسی لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. قدرت نے جناب ابراہیم کے لیے آواز دی, نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکونا من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. توجہ کیجئے گا, ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کو یقین نہیں ہے. نہیں, میں اس منزل پر ذرا سے رک کر کے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کو یقین نہیں ہے. نہیں جناب ابراہیم, یقین کے بغیر تو نبی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے معنی کیا ہے کہ اور یقین موقنین میں سے ہو جائیں. جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ وعلیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی, رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ مردے زندہ ہوں گے کہ نہیں, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے. ہم کیفیت احیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیف تحیی الموتا, ہمیں دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. فوراً قدرت نے پوچھا, اولم تومن, ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ تو کہا کیوں نہیں, ایمان تو ہے, ولیکن لیتمئن قلبی. توجہ کیجئے گا, ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. یعنی اسلام ایمان, ایمان یقین, یقین کے بعد اطمینان. جب یقین پیدا ہوتا ہے تو اطمینان آ جاتا ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو یقین نہیں تھا. جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو سوال کیا گیا, اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا امام سے, اکانا فی قلبہ شک, تو مولا یہ بتائیے اس آیت کے سلسلے میں کیا جناب ابراہیم کے دل میں شک تھا؟ امام نے فرمایا, لا, ان کے دل میں شک نہیں تھا. کانا من الیقین, وہ یقین کی منزل پر تھے. کانا علی یقین, وہ یقین کی منزل پر تھے. لیکن اپنے خدا سے چاہتے یہ تھے کہ یقین میں زیادتی ہو جائے. نہیں, اس ابھی یہ بات یہاں واضح نہیں ہوگی, مجھے ذرا سا بیان کرنا پڑے گا. اس سے پہلے مجھے کہا ہے لیکن چونکہ ربط میں ہے میرے, اس لیے کہنا ضروری ہے کہ یقین میں زیادتی ہو. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یقین کے معنی ہے 100%. اب اس میں زیادتی کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہے کیا نہیں ہے؟ اگر میں کہہ کر کے اتر جاؤں مجھے سوال کیا جائے گا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ یقین یعنی 100%. اگر 99 بھی ہے تو یقین نہیں ہے. اور امام نے سند دی کہ کانا علی یقین, ابراہیم یقین پر تھے لیکن یقین میں زیادتی چاہتے تھے. تو یہ یقین میں زیادتی کے معنی کیا ہے جب خود 100% موجود ہے؟ اب اس میں زیادتی کے معنی کیا ہے؟ اس کو علماء نے بیان فرمایا, یقین کی تین قسمیں ہیں. توجہ کیجئے گا, تین قسمیں ہیں یقین کی. پہلی منزل علم الیقین, یعنی جان کے یقین پیدا کرنا. علم ہونا، علم آ جائے اس کے ذریعے سے یقین، جاننا اور یقین پیدا کرنا، اس سے بلند منزل ہے عین الیقین، دیکھ کے یقین پیدا کرنا، وہ بھی یقین ہے یہ بھی یقین ہے، لیکن وہ کہاں اور یہ کہاں؟ عین الیقین، دیکھنا اور یقین پیدا کرنا، اس سے بلند منزل ہے حق الیقین، کہ جہاں در کرنا، لمس کرنا اور یقین پیدا کرنا، یہ تیسری تین مرحلے ہیں یقین کے، تینوں کو یقین کہا جاتا ہے۔ تم نے مثال دے دو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا کہ چلیے فلاں ہوٹل میں بہت اچھا کھانا پکتا ہے، بہترین اچھی چیز، دم صاف ستھرا ہوٹل ہے اور نہایت مزیدار غذا وہاں پائی جاتی ہے۔ آپ نے سن لیا، آپ کو ہماری بات پہ یقین تھا، یقین آ گیا کہ فلاں ہوٹل میں بہترین کھانا پکتا ہے۔ ایک آدمی کے بات نہیں، 10-12-15 آدمی 150 نے آپ سے کہہ دیا کہ اس ہوٹل میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، آپ کو یقین پیدا ہو گیا۔ کوئی ایک بھی نہ ملا جو مخالفت کرتا، یہ بھی یقین کی قسم ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے جا کر کے دیکھا کھانے کو، کھانے کی کیفیت بہت اچھی تھی، توجہ کریں، صفائی بھی بہترین، کھانا بھی بہترین، یہ دیکھ کر کے یقین پیدا ہوا کہ بہترین ہے، اس سننے کی نسبت یقین میں اضافہ ہوا، یقین میں اضافہ یعنی یقین بدل گیا، وہ بھی یقین تھا جو سماعت پر بھروسہ کیا تھا، لیکن یہ یقین وہ ہے جو دیکھ کر کے بھروسہ کر رہا ہے انسان، اس کا مرحلہ بڑھ گیا۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ کھانا شروع کر دیا، توجہ کریں، اب جیسے جیسے کھاتے جا رہے ہیں علم الیقین کی بھی تائید ہو رہی ہے، عین الیقین کی بھی تائید ہو رہی ہے، اور مرحلہ حق الیقین پیدا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جناب ابراہیم، اب جناب ابراہیم کو یقین تو ہے کہ خدا نے فوراً پوچھا ولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان، تم ایمان نہیں لائے گا؟ نہیں، قالوا بلا، قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، کیا مطلب؟ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا، نبی ہے، علم الیقین کی منزل پر ہے، اور ایمان بالغیب کے مرحلے پر علم الیقین کافی ہے، توجہ کریں، کوئی شک کا مرحلہ نہیں ہے نبی کے پاس، لیکن چاہتے تھے دیکھ لے کہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی علم الیقین کو عین الیقین سے بدلنا چاہ رہے ہیں جناب ابراہیم۔ اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ قدرت نے جناب ابراہیم کی مدد کی اور کہا اچھا فخود اربع من الطیر، چار پرندوں کو لو، فسرہن الیک، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور جاؤ مختلف پہاڑوں پر ان کے گوشت کو ملا کر کے تھوڑا تھوڑا رکھو ہر جگہ۔ یہ پروردگار عالم پر جناب ابراہیم کو دکھا رہا ہے، چونکہ رب عارینی کی منزل ہے، دکھانے کی منزل، جا کر کے رکھو۔ جناب ابراہیم نے جا کر کے رکھا اور پھر کہا سمت اوہن، اور پھر ایک ایک کو آواز دو، توجہ کریں، ایک ایک کو پکارو، ایک کی ملکار جناب ابراہیم نے چونچ پکڑی اور پکارا، اس کے بدن کے ٹکڑے یہاں وہاں سے جمع ہوئے اور آ کر کے اس میں لگنا شروع ہوئے، وہ پرندہ بن گیا اور بن کر کے اڑ گیا۔ ایک ایک کو پکارتے رہے ابراہیم، پرندہ بنتا رہا، یعنی وہ جو علم الیقین تھا وہ عین الیقین سے بدلنے لگا، توجہ کیجئے گا، ابھی بھی گنجائش ہے حق الیقین کی، لیکن وہ مرحلہ بھی اضافے کی منزل باقی ہے ابراہیم کے لیے، جسے حق الیقین کہا جا سکے، یہ عین الیقین کی منزل ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے دیکھ لیا کہ کیسے مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، جناب ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ چار جانوروں کو پروردگار عالم نے ذبح کروایا، گوشت کو مکس کیا، کروایا ابراہیم سے، کہا جا کے وہاں رکھ دو۔ اس کے بعد خدا خود حکم دیتا اور پرندے بن کے سامنے آ جاتے، لیکن یہ نہیں کیا مالک نے، بلکہ کہا کہ تم بلاؤ۔ میرے عزیز، جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم سے پروردگار نے کہا سمت او ہننا، تم بلاؤ ایک ایک کو، جب رکھ چکے ہو تو تم پکارو۔ اے میرے مالک، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دکھا دے کہ میں کیسے زندہ کروں گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ اگر میں بلاؤں تو یہ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ ان کا سوال ہے کیف تحیی الموتا، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ قدرت کی آج کا جواب آئے گا، زندہ تو ہم ہی کر رہے ہیں لیکن بلانے کا اختیار اسے ہے۔ میں بلا کسے رہا ہے مردے کو؟ جب گوشت کے ٹکڑے کر دیے تو یہ پرندے مرے کہ نہیں مرے؟ کہ مر گئے، اور پھر بلایا تو مردوں کو بلایا، جب بلایا تو زندہ ہوئے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، جب بلایا تو زندہ ہوئے کہ نہیں؟ کہا ہاں، جناب ابراہیم نے کہا، پرندے کا نام لیا فلا، وہ گوشت کے ٹکڑے اڑنا شروع ہوئے اور آ کر کے جمع ہو کر کے اس سے مل گئے اور وہ بن کر کے اڑ گیا۔ یہ موجود ہے، یہ پرندہ مکمل ہوا اور پرواز کر گیا جناب ابراہیم کے سامنے۔ بلا رہے ہیں مردوں کو، ہو رہا ہے زندہ۔ اس کے معنی یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ کوئی دوسرا بھی اگر بلائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ پروردگار کیسا تھا، جناب ابراہیم سے ٹکڑا کر کے رکھ دو، ابھی ہم تم کو دکھاتے ہیں کیسے زندہ ہوں گے۔ جا کر کے رکھا جائے گا، دیکھو غور سے، دیکھنے لگتے سارے پرندے اڑ اڑ کے فوراً پڑ کر کے اڑ جاتے، لیکن یہ نہیں کیا مالک نے، کہ تم بلاؤ تاکہ ایک مثال تو رہ جائے کم از کم کہ جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم اختیار تکوین اسے دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ولایت تکوینی اس کو حاصل ہوتی ہے، تم بلاؤ اور پھر دیکھو آتے ہیں کہ نہیں۔ اور قدرت جب کوئی نعمت دیتی ہے، توجہ، میرے اس جملہ کہنا چاہتا ہوں، قدرت جب کوئی نعمت دیتی ہے تو بخل نہیں کرتی اس میں۔ یہ ہمارا انداز ہے، کسی کو کچھ دیا تو کچھ رکھ لیا کہ اس کو ہماری ضرورت پھر بھی پڑے، نہیں، قدرت جب کچھ دیتی ہے تو پھر دیتی ہے۔ اب کچھ باتیں آ تو کچھ کل انشاءاللہ۔ جناب سلیمان اللہ کا نبی ہے، اس ولایت تو گفتگو کر رہا ہوں، پروردگار عالم سے دعا کی جناب سلیمان، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار میری مغفرت کر۔ ایک طریقہ بتایا کہ جب کچھ مانگنا ہو تو مغفرت سے شروع کرو، اس طرح سے نہ چلے آؤ خدا کے سامنے، اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ کیا کچھ کر چکے ہو، مغفرت مانگو پہلے۔ پھر کہتے پروردگار مجھے ایسا ملک دے دے جو تو نے کسی کو نہ دیا ہو۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور قرآن کا انداز یہ ہے، اگر کسی دعا کو مکمل قبول نہیں کرتا تو حاشیہ لگاتا ہے۔ وہ من ذریتی، جناب ابراہیم نے دعا کی امامت ہماری ذریت میں رہے گی، ذریت میں رکھ دے، فوراً حاشیہ لگا، لا ینالو عہد الظالمین، ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ جناب سلیمان نے دعا کیا ایسا ملک دے جو کسی ایک کو نہ ملے، کوئی حاشیہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے تائید فرمائی اور آواز دی، بہت سی آیتیں ہیں لیکن میں صرف ایک کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، اب سلیمان جدھر چاہے ادھر ہوا چلے، یعنی کائنات میں سلیمان کی ہوا ہے۔ ایسا صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ قرآن پروردگار عالم نے جناب سلیمان کی ہوا بنا دی، لیکن اس پر بھی مالک رکا نہیں، توجہ میرے عزیزو، اتنا کافی تھا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوا ان کے حکم سے چل رہی ہے، لیکن قدرت نے تشریح کی، سخرنا لہ الریح فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، تجری بامرہ، اب یہ ہوا ان کے امر سے چلے گی، سخرنا کہنا کافی تھا کہ مسخر کر دیا، یعنی سلیمان کا تابع بنا دیا، لیکن وضاحت کی کہ تجریب امرے کہ اب یہ ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی، اگر ہم نے اختیار دے دیا تو پھر دے دیا، بخل نہیں ہے قدرت کے یہاں، ہوا پر اختیار ہے، امر سلیمانی سے ہوا چل رہی ہے، اسی کو تو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ جناب سلیمان کو اختیار حاصل ہے کہ نہیں ہوا پر؟ کہا حاصل ہے، بس یہی ولایت تکوینی ہے۔ ایک نبی کے امر سے ہوا چلی، دوسرے نبی کے بلانے پر مردہ پرندے زندہ ہوئے۔ اب خود سوچے کہ قدرت نے یہ اختیار اپنے علاوہ کسی اور کو دیا ہے کہ وہ بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے، اب یہ اپنی اپنی بات ہے، کوئی بلائے تو زندہ ہو، کوئی ٹھوکر مارے تو زندہ ہو۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب یہ اپنا اپنا مرحلہ ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہے، جتنا ظرف ہے، قدرت اسے اتنا دے رہی ہے، یہ یقین کی منزل ہے۔ آواز دی ہم نے ابراہیم کو، ملکوت زمین اور آسمان دکھائے تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور یقین کی وہ منزل ہے جو بہت اہم منزل ہے۔ اگر انسان کو یقین پیدا ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا مجال ہے کہ انسان گناہوں کے نزدیک جائے؟ آواز دی گئی، یعنی اس کو انسان کو یقین نہیں پروردگار کے دیکھنے پر۔ اگر یہی ایک مرحلہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو باقی تمام مراحل خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ کہ جہاں پر اب توجہ کیجئے گا، پروردگار نے جناب ابراہیم کے لیے کہا، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین اور آسمان دکھائے تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی یقین کرنے والے اور ہیں، ان میں سے ابراہیم ہو جائیں۔ ملکوت زمین اور آسمان اس لیے دکھائے، پیغمبر کے لیے آواز دی، سبحان الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا۔ ہم نے پیغمبر کو پوری سیر کرائی، ترجمات کے سامنے ہے، کس لیے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ لیکن بعد میں یہ نہیں کہا کہ لیکون من الموقنین، تو یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، چونکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جہاں نہ ہو وہاں یہ فرق ہے، جناب ابراہیم کے یہاں اور پیغمبر اکرم کے یہاں یہ فخر ابراہیم ہے۔ وہاں آیات دکھائی جاتی ہیں تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یہاں آیات کو یقین ہونے والوں میں سے نہیں دکھایا جاتا، چونکہ یہاں دیکھنے کے پہلے یقین ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ پیغمبر کی منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے آیات کو دکھایا تاکہ یقین کرنے والوں میں سے نہیں، بلکہ یقین اس لیے دکھایا کہ ہماری آیتوں کو دیکھو۔ وہ ابراہیم کی منزل ہے کہ جہاں پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور صرف ایک مرحلہ اس جگہ پر توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یقین یعنی 100%، جہاں پر احتمال خلاف نہ ہو، لیکن ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانا ہے۔ اگر علم الیقین ہے تو اب دعا کرے انسان کے عین الیقین پیدا ہو، اور اگر عین الیقین کی منزل پر آ گیا تو اب دعا کرے کہ حق الیقین پیدا ہو۔ قرآن نے اس کو بھی کہا ہے، کلا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم۔ کہ اگر ان کے پاس علم یقین ہوتا تو یہ آگے بڑھ کر کے جہنم کو دیکھ رہے ہوتے، یہ جہنم کا نظارہ کر رہے ہوتے اسی جگہ سے، دل کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتا انسان، یہ علم یا عین الیقین کی منزل ہوتی۔ اور آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ حق الیقین کی منزل پر آتے، یعنی جب تک علم الیقین رہے تو اضافے کی گنجائش ہے عین الیقین کے لیے، اگر عین الیقین پر آ جائے تو اضافے کی گنجائش ہے حق الیقین کے لیے۔ لیکن جب حق الیقین آ جائے تو پھر اضافے کی گنجائش نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, پھر اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یقین اپنی آخری منزل پر آ گیا. اگر یہاں تک بات آ گئی میرے عزیزوں, تو وہ ابراہیم ہیں جن کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں تاکہ علم الیقین سے عین الیقین تک آ جائیں. لیکن ایک ایسا دکھا جس نے آواز دی اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں, توجہ کیجئے گا, اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ علم الیقین نہیں تھا کہ جو پردہ ہٹنے کے بعد عین الیقین بن جائے. وہ علم الیقین کی منزل نہیں ہے کہ اگر لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا, اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یقین میں اضافہ نہیں ہوگا کہ معنی کیا ہے, توجہ کیجئے. چونکہ اگر علم الیقین پہ گفتگو ہوتی تو پردے ہٹنے کے بعد اضافہ ہوتا. کیونکہ جناب ابراہیم کے یہاں تھا کہ علم الیقین تو تھا لیکن جب زندہ ہوتا دیکھا تو اضافہ ہوا. علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہوا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ لو کشف الغطاء, اگر پردے ہٹ جائیں مزدت تو یقینا, تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی میں علم الیقین کی منزل پر نہیں ہوں جو عین الیقین آ جائے, یا عین الیقین کی منزل پر نہیں ہوں جو آگے بڑھ کر کے حق الیقین آ جائے, بلکہ اس منزل پر ہے کہ جہاں حق الیقین ہی یقین ہے. اب یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ذرا خطرناک ہے. اس کو میں بہت واضح تو نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے, لیکن اگر ہمارے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کمسن بھائی ہمسن و کمسن, اگر سمجھ لیں تو کافی ہے, میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. لو کشف الغطاء, اس کے معنی کیا ہے؟ اچھا پردہ کہاں لگا ہوا ہے جس کو ہٹا دیا جائے؟ وہ اس پردے کی بات نہیں کر رہے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس منزل پر ہے جو کہتے ہیں کہ دیوار ہمیں دیکھنے میں حائل نہیں ہوتی. ہم جس طرح سے ادھر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ادھر دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ہی ہیں. اگر پردے ہٹا دیے جائیں, یہ مادی پردے ہمارے سامنے سے ہٹیں. ابھی ہم بہت دیکھتے ہیں تو ان مادیات کو دیکھتے ہیں, معنویات پر ہماری نظر نہیں جاتی. ہمیں کیسے معلوم کہ فرشتے کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمیں کیسے معلوم کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں. ہمیں کیسے معلوم کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں. ہمیں کیسے معلوم جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ ایک سن کر کے ہم نے جو سمجھا ہے سمجھا ہے. ہمیں کیسے معلوم بہشت کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہٹا دیے جائیں, یعنی یہ مانوی پردے بھی ہٹ جائیں, یہ سارے نور کے حجاب بھی ہٹ جائیں, تب بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی میں جس طریقے سے عالم ملک کو جانتا ہوں, اسی طریقے سے عالم ملکوت کو بھی جانتا ہوں. جیسے عالم ملکوت کو جانتا ہوں, اسی طریقے سے عالم جبروت کو جانتا ہوں. فرشتوں کا عالم جس طریقے سے جبروت کو جانتا ہوں, اسی طریقے سے لاہوت کو جانتا ہوں. یہ سارے مراحل تمہارے لیے مرحلے ہیں, اس لیے کہ تم بعد میں ہو, یہ مرحلے پہلے ہیں. توجہ کیجئے گا, تم بعد میں ہو, یہ مرحلے پہلے ہیں, لیکن میں وہ ہوں کہ میں پہلے ہوں, یہ مرحلے بعد میں ہیں. میں پہلے ہوں خلقت جا جبروتی بعد میں ہے، میں پہلے ہوں خلقت ملکوتی بعد میں ہے، میں پہلے ہوں خلقت ملکی بعد میں ہے۔ یہ سارے منازل، یہ سارے عوالم ہمارے بعد خلق ہو رہے ہیں۔ بس اسی بات کو میں کہنا چاہ رہا، خطرناک مرحلہ ہے فکر کا، اور میں کہہ چکا کہ میں وضاحت نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، صرف توجہ چاہتا ہوں، مثال پھر سے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے آپ سے کہا ہمارے گھر میں حوض ہے، آپ کو یقین پیدا ہوا، یہ علم الیقین ہے۔ میں ایک جملہ کہنے کے لیے دوبارہ مثال کو کہہ رہا ہوں تاکہ واضح ہو سکے۔ ہم آپ کو گھر لے گئے، جا کر کے آپ کو پانی دکھا دیا، یہ حوض ہے، یہ عین الیقین ہے۔ آپ پانی کے اندر اتر جائیں، یہ حق الیقین ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب میں نے کہا تھا اس کے بعد بڑھنے کی گنجائش تھی کہ علم الیقین عین الیقین بن جائے۔ میرے عزیز بہت توجہ چاہتا ہوں جو کہ واضح نہیں کر سکتا ہوں، گنجائش تھی بڑھنے کی کہ یہ علم الیقین عین الیقین ہو جائے۔ جب آپ نے جا کر کے دیکھا، دیکھنا اور ہے، لمس کرنا اور ہے، بہت گوارا پانی ہے اس کا، مان تو رہے آپ دیکھ بھی رہے، لیکن کیسا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب اتر گئے اس کے اندر اور لمس کیا، آپ نے اس کو محسوس کیا، تو اب یہ حق الیقین ہے۔ یعنی دیکھنے کے بعد بھی بڑھنے کی گنجائش ہے۔ کاش میرا منا میری بات کو محسوس کر لے، دیکھنے کے بعد بھی یقین کے بڑھنے کی گنجائش باقی ہے، جہاں انسان خود کار فرما ہو۔ جاگ جا میرے مجمع صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں پھر سے مثال کو کہوں آپ کے سامنے تاکہ شاید بات اور واضح ہو سکے، چونکہ میں یہ قرض عہد کر چکا ہوں کہ واضح نہیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھائیں محمد اور آل محمد۔ بس غور کیجئے گا، ایک صاحب کو ہم لے گئے اپنے گھر، کہنے کے چلیے میں آپ کو دکھاؤں کتنا اچھا میرا گھر ہے۔ ساری مثال اپنے اوپر دوں گا، چونکہ ہم لوگ مثال ہی میں خالی گھر بناتے ہیں۔ بہت اچھا ہمارا مکان ہے، انہوں نے سن لیا یقین پید بہت اچھا ہے، جا کر کے دیکھا بہت اچھا تھا، لیکن دیکھنے کے بعد بھی علم کے گنجائش ہے کہ نہیں یقین کی؟ کہاں، لیکن جس کو میں لے گیا تھا مسکرا رہا تھا کھڑا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہا آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں کہا آپ نہیں تھے، یہ بنایا ہم ہی نے ہے۔ آپ جس یقین گفتگو کر رہے تھے وہ علم الیقین تھا، سن لیا میں نے آپ سے احترامن، احترام میں چلا بھی آیا، دیکھ لیا۔ لیکن آپ کیا مجھے بتائیں گے میں جانتا ہوں کہاں پر کیا ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ لیکن یاد رکھیے گفتگو غیر واضح ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آئیے دیکھیے کہ میں کیا دیکھوں، مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے۔ بھئی آپ دروازہ کھول کے مجھے کیا بتائیں گے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے چیزوں کو لگایا ہے، اگر یہ دروازے کھل بھی جائیں اگر ایسے انسان کو لے آتا جو ان نون تھا تو دروازہ کھول دیکھتا کتنا خوبصورت ہے یہ، جا کے چھوتا اس کو کہ واقعی صحیح چیز استعمال کی گئی ہے یا کوئی فراڈ ہے اس میں، تو محسوس کرتا۔ لیکن اسے کیا کرنا، اسے سب خود ہی معلوم ہے، لو کو شفل گتا، لو کو شفل گتا مسدد تو یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیا جائے تو میرا یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ پردے اس کے لیے ہٹیں گے جو بعد میں ہے۔ میں پہلے ہوں، یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ اے مجھ سے پوچھو تخلیق ملائکہ کیسے ہے، مجھ سے پوچھو تخلیق آدم کیسے ہے، مجھ سے پوچھو زمین اور آسمان کا فرش کیسے بچھا، میں تمہیں بتاؤں کہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ پھل کیسے پکتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ روحیں کیسے سیر کرتی ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ کس طریقے سے اس کائنات میں ہنگامہ ہو رہا ہے، مجھے سب پتا ہے، میں اس کے علم الیقین پر بھی ہوں۔ شاید کسی مسئلہ سے یہ رکا ہو، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں، کیونکہ بالکل طے ہے کہ ائمہ طاہرین 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، خلقت زمین اور آسمان سے کہیں پہلے ان کی خلقت ہے، 14,000 برس پہلے آدم کی خلقت سے ہمارا نور خلق ہوا۔ اب وہ 14,000 برس یہ نہیں ہے کہ جہاں ایک برس 360 دن کا ہو اور ہر دن 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا ہو اور ہر گھنٹہ 60 منٹ، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سب ہوا ہے سورج اور چاند کی خلقت کے بعد۔ یہ منٹ اور گھنٹے اور سیکنڈ اور دن اور ہفتہ اور سال اور مہینہ، یہ سب سورج اور چاند کی گردش کا نام ہے، اور جہاں سورج اور چاند نہ ہو اس جگہ کے سال کے معنی کیا ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا انا اصغر من 90 سنتین، میں اپنے پروردگار سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ یہ کون سا سال تھا جس سے 2 سال علی چھوٹے ہیں؟ توجہ کیجئے، یہ سال یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ کہ تم اس سے زیادہ سمجھو گے کیا جو ہم کہیں۔ بھئی علی ابن ابی طالب جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ سمجھیں گے کیا جو مولا کہیں؟ کہ 2 سال چھوٹا ہوں، یعنی 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ خود ہے، پھر ذات پیغمبر ہے، پھر میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ تو یہ سال یہ نہیں ہے جنہیں ہم سال سمجھ رہے ہیں 360 365 دن، یہ نہیں ہے، بلکہ دوسرا مرحلہ ہے۔ 14,000 برس پہلے اگر سال نوری کو بھی سمجھا جائے تو کتنے ہزار مائل فی سیکنڈ نور کی رفتار ہے، اور اس میں سال کی رفتار آپ جوڑے، اور پیغمبر فرماتے ہیں آدم کی خلقت سے 14,000 برس پہلے میں خلق ہوا ہوں۔ اب کون سمجھے گا وہ کب؟ توجہ کیجئے، وہ کتنا پہلے؟ اب مجھے نہیں معلوم پیغمبر نے یہ کیوں کہا، لیکن کم از کم کہ جناب آدم کے لیے ہے کہ آدم پتہ ہے تم سے میں کتنا سینئر ہوں؟ توجہ کیجئے گا، اور یہی نہیں، میں نہ فقط یہ کہ سینئر ہوں بلکہ اس وقت نبی تھا جب تم گوندھے جا رہے تھے، تو نبی یا وہ آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب تم گوندھے جا رہے تھے۔ اب مجھے کہنے دے کہ آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، یہ 14,000 برس پہلے، پتہ نہیں کون سا برس ہے وہ کون سا سال ہے، وہ میں نبی تھا اس وقت، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم وہ ہم جیسے ہیں، آدمی کیا منہ لے کر کے کہے گا؟ تو یہ پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، ہمارے سامنے یہ سارا عالم خلق ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کون سی چیز کہاں پر رکھی گئی، ہمیں پتا ہے کس کی نو کیا ہے، ہم جانتے ہیں کس کی جنس کیا ہے، کس کی فصل کیا ہے، کائنات کی کوئی شے ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بس اب میں خطرناک مرحلے پر صرف جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں، اگر آپ محسوس کریں ہمیں سب پتا ہے پوری کائنات کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں چاہو ہم سے سوال کرو۔ یوں ہی نہیں کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو پوچھو گے میں بیان کروں گا، کیونکہ مجھے سب معلوم ہے کیا ہے، اور پوری کائنات ما سوا اللہ پورے عالم کون کے بارے میں مجھے علم الیقین بھی ہے، مجھے عین الیقین بھی ہے، مجھے حق الیقین بھی ہے۔ اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کہ جب یہ کہہ دیا کہ لو کشف الغطاء ما ازدد تو یقینا، یہاں یقین میں اضافے کی منزل نہ رہ جائے، اس کے باعث کے معنی یہ ہے کہ مرحلہ حق گفتگو حق الیقین پر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر عین الیقین پر گفتگو یا علم الیقین پر ہوتی تو اضافے کی گنجائش تھی، لیکن جہاں گفتگو حق الیقین پر ہو رہی ہو وہاں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا، بس میں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے اجمالی طور سے پیش کیا ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل اگر ہو سکے گا تو گزارش کروں گا آپ کے سامنے اس چیز کی۔ بہرحال اس منزل پر ہے امام، اور اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کر، اس منزل پر ہے کہ جہاں حق الیقین کی منزل ہے، اور خود فرماتے ہیں بالیقین تدرکو غایت القصوی، یقین کے ذریعے سے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ جہاں شک میں گفتگو ہوتی ہے وہاں انسان دو قدم بھی نہیں چل پاتا، شک انسان میں خوف پیدا کرتا ہے، شک انسان میں ہراس پیدا کرتا ہے، شک انسان میں اضطراب پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں نہیں، پتہ نہیں یہ ہو وہ ہو، بچے نہ بچے، کیا ہو کیا نہ ہو، یہ شک ہے۔ اور جہاں یقین ہے وہاں کسی طرح کا اضطراب نہیں ہے، وہاں کسی طرح کی الجھن بے چینی گھبراہٹ کچھ نہیں، وہاں خوف بھی نہیں۔ جسے اپنے مالک کی عطا پر یقین ہو وہ زنجیر میں رہنے کے باوجود مطمئن ہوتا ہے، اور جسے خدا پر یقین نہ ہو وہ زنجیر پنہانے کے بعد بھی گھبراتا ہے۔ اور مرحلے کو آپ دیکھیں، یہ باتیں مصیبتوں کی ہیں طے ہے، لیکن اس کے اندر کلامی مسائل پوشیدہ ہیں۔ کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، زینب تم نے خدا کے کام کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد ملعون۔ کس وقت کہہ رہا ہے؟ جب نوک نیزہ و بھائیوں کے سر ہیں، جس وقت حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہے، زخموں پر کیسا نمک چھڑکا جا رہا ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ امام الموقنین کی بیٹی ہے۔ تم مشککین کی راہوں پر چل رہے ہو، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، تم نے پروردگار کے کام کو، صنع خدا، پروردگار کے کام کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ یعنی چاہ رہا تھا کہ اپنے کام کو خدا سے منسوب کر دے۔ جرات کا عالم دیکھیں، جناب زینب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی، دوسرا ہوتا زبان نہیں کھل سکتی تھی ایسے موقع پر، لیکن یہ علی کی بیٹی ہے، زنجیر پڑی ہے لیکن الجھن نہیں ہے، بھوکی ہے لیکن پریشان نہیں ہے، عزیز مردہ ہے لیکن گھبرائی ہوئی نہیں ہے، دشمنوں کے درمیان ہے مگر ڈری نہیں ہے۔ ڈرتا وہ ہے جسے مالک پہ یقین نہ ہو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی زینب نے، کہتی ما رأیت الا جمیلا، کسی کو توقع نہیں ہے کہ زینب یہ جواب دے سکتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ رے معرفت زینبی، اللہ رے شہزادی زینب کا یقین، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زینب کے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ جی، یقین کے ذریعے سے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ جس وقت جناب سجاد نے اونٹ کی بلندی سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا ہے، چونکہ پیر بندھے ہوئے ہیں اونٹ سے، امام سجاد اونٹ کی بلندی سے اتر نہیں سکتے، ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارثوں کے لاشے پر گئی ہے، امام سجاد جا نہیں سکتے، باندھ دیا گیا ہے، اونٹ کی بلندی سے اپنے بابا کے لاشے پر نظر ہے۔ جناب زینب نے اس منزل کو محسوس کیا، اور درمیان میں حائل ہوئیں باپ کی لاش اور بیٹے کے درمیان. امام سجاد کی توجہ کو لاشے سے ہٹا کے اپنی طرف کیا. وہ کہتی ہے میرے لال یا بقیت جدی واخی, اے میرے دادا اور اے میرے بھائی کی یادگار, مالی اراک ان تجود بنفسک, کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی, ایسا لگ رہا ہے کہ جان دے دو گے. صبر کرو, صبرن صبرن یا بنیا, کہ زینب سید الصابرین کو صبر کی طرح. آج اسی صابر کی شب شہادت ہے. میرے عزیزوں, آج جتنا کوئی دل چاہے رو لے, کوئی اذیت نہیں کرے گا, لیکن ایک دن تھا جب اس رونے پر بڑا خراج دینا پڑا ہے. کوئی زینب سے پوچھے گا کہ ایک آنسو پر کتنے تازیانے لگے ہیں. کوئی سید سجاد سے پوچھے ایک آہ پر سجاد پر کیا گزری ہے. جناب زینب نے صبر کی تلقین کر رہی ہیں, کہتی میرے لال نہ گھبراؤ, یہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں پر مزار بنیں گے, لوگ زیارت کے لیے آئیں گے. اللہ نے زینب کا یقین, ایسا نہیں ہے کہ زینب سید سجاد کو بتا رہی ہیں, نہیں, زینب جناب زینب جانتی ہے کہ یہ امام وقت ہے, لیکن تاریخ کے دامن پر الفاظ دے رہی ہے زینب, تاریخ کو خیرات دے رہی ہے زینب, اس طریقے سے کہ پہچانو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے, ہمیں سب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ مصلحت پروردگار ہے. ان اللہ شان یراہن سبایا, خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دے کے. بس میرے عزیزوں, امام سجاد کا تذکرہ ہوا, میں دو جملے آپ کے سامنے عرض کروں. زینب اور سجاد کا رشتہ بڑا عجیب ہے. میں پھوپھی بھتیجے کے رشتے کی گفتگو نہیں کر رہا, مصیبت کے رشتے کی گفتگو کر رہا ہوں. صرف دو مرحلے عمل ہے, میں تمام. سید سجاد پورا دن غش کے عالم میں ہے. امام حسین نے چلتے وقت اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی ہے. مصلحت پروردگار یہ تھی کہ سید سجاد بیمار رہے پورا دن, ورنہ جہاد واجب ہے, قانون شریعت ہے, اور امامت کو محفوظ رکھنا ہے, حسین ابن علی کی وراثت کو دنیا تک پہنچانا ہے. کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کچھ چیزوں کو, آج اسی منزل تک. پورا دن غش کے عالم میں امام رہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہے یا بیمار ہے. جو پورا دن غش میں رہا, گیارہویں محرم سے ایک بار بھی اسے غش نہیں آیا. شام غریبہ کے بعد کسی کی طرح سجاد غش نہیں آیا. وہ غشی مصلحت پروردگار ہے, نہ اس کے بعد پھر کوئی ایسی منزل سامنے نہیں آئی. مرتبہ کربلا میں غش سے جناب سید سجاد کو چونکایا گیا, اور یہ عجیب بات ہے کہ تینوں مرتبہ زینب آئی ہے. بس میں سے بیان کر دوں, مجلس تمام ہو گئی اور آپ جانتے ہیں, لیکن بہرحال یہ غم ہے جسے بیان ہونا چاہیے. پہلی مرتبہ جناب زینب کا بھائی سید سجاد کے پاس بازو ہلایا, اے میرے لال اٹھو اٹھو, دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے. اتنا سننا تھا بابا رخصت آخر, چوک کی آنکھ کھولی سید سجاد نے, کیا دیکھا کہ وہاں میں اسے انسان دیکھا ہے. پورے بدن پر لباس پر لہو کی چیٹے ہیں. پوچھتے ہیں بابا دشمنوں کے ساتھ کیا ٹھہری؟ کمرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے, اور ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ زمین خونا خون ہے, جنگ کا نام سنا، بابا کی حالت کو دیکھا، پہلا سوال سنیں گے آپ جو سید سجاد نے پہلا سوال امام حسین سے کیا، آپ کو پوچھتے ہیں بابا اینا امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے آواز دی، نہر کے کنارے شان کٹا کے سو گئے، امام حسین بھی رو رہے ہیں، امام سجاد بھی رو رہے ہیں، زینب بھی رو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کو پوچھا، ایک ایک کے بارے میں سوال کیا، اور امام کہتے جاتے ہیں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل ہو گئے۔ آخر میں امام سجاد کی زبان پر آیا، بابا آئینا آخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر، اللہ رے مصلحت حسینی۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ بھائی کا دا کیسا، اتنا سننا تھا آواز بھی، اما ذرا میرا آسا لائیے اور میری تلوار، کیا کرو گے میرے لال؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے دو ہی ہیں، اب میں آپ پر جان فدا کروں گا۔ نہیں میرے لال، تمہارا جہاد کوفہ اور شام کا میدان ہے۔ وصیتیں کی، یہ پہلا مرحلہ تھا جب جناب زینب نے سید سجاد کو جگایا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ دوسرا مرحلہ اس وقت آیا جب جناب زینب پھر سید سجاد کے پاس آئیں، آواز دی، میرے لال اٹھو، دیکھو کیا ہو گیا، کیا قیامت آ گئی، ارے زمین ہل رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، آدھی چل رہی ہے۔ امام نے محسوس کر لیا کیا ہوا، ابھی اما خیمے کا پردہ ہٹائیے، السلام علیکم یا مجلس تمام ہو گئی، بہت رو لیے۔ آخری مرحلہ جب جناب زینب نے سید سجاد کو چونکایا ہے، کون سا مرحلہ؟ پھر جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں اور آواز دی، میرے لال تم امام وقت کو یہ بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکلے۔ علی کی بیٹی زینب جو مولا علی کے زمانے میں کوفے میں درس احکام و درس قرآن و درس عقائد دیتی ہے، کیا اسے یہ پتا نہیں ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ ارے لیکن اس کام کے لیے زینب کو حکم امام چاہیے، ارے جتنا سخت جل کے مرنا